الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے اکمال الشیم، حضرت شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. ہمارے جمعے کی اس مجلس میں اس میں سے آج کل پڑھا جا رہا ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. حضرت کا وصال 709 ہجری میں ہوا، اکثر عرض کیا جاتا ہے. اس وقت جو آپ کی خدمت میں لوگ آ رہے تھے اپنے دل کی اصلاح کے لیے آتے تھے. اللہ والے ہر زمانے کے اندر اس کی کوشش فرماتے رہے کہ دلوں کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ پاک ان کے عقیدت مندوں کے دلوں کے اندر ایک محبت، ایک عقیدت ڈالتے رہے، جس کی بنا پر وہ عقیدت مند ان کے ارشادات کو، ملفوظات کو محفوظ فرماتے رہے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس طریقے سے ان بزرگوں کا فیض باقی ہے. تو یہ ان کے ملفوظات جو تھے ان کا ترجمہ جو ہے، پہلے تو علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تبدیل کر دی. یعنی جو لوگ ان کے پاس آتے تھے، کبھی کوئی بات چلی، کبھی کوئی بات چلی، کبھی کوئی بات چلی، اس طرح متفرق ارشادات کا ایک مجموعہ الحکم کے نام سے عربی میں شائع ہوا. پھر اس کی تبدیل فرمائی، یعنی باب باندھیے ہر موضوع کے اوپر، جو ہے ان کو ایک جگہ کر دیا گیا. پھر اس کا جو ترجمہ ہے مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ علیہ اردو سمایا، جو ہمارے سامنے ہے. اب چونکہ یہ ارشادات ذرا تھوڑے سے کیا کہا جا سکتا ہے، اونچے درجے کے تھے، اس کی تسہیل کی گئی. انہوں نے اپنے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ کے ملا، انہوں نے اس کی پھر تشریح کر دی تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے. لیکن وہ زمانہ جو تھا اردو زمانے میں اور تھی، آج ہماری اردو بھی نہیں رہی، اس لیے کوشش کی جاتی اس کو بھی اور آسان کر کے پیش کریں. تو اللہ پاک سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مانگ کر بیٹھے کہ اس کے جو تاثیر ہے وہ اللہ ہمارے دلوں میں اتارے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم بھی اسی لیے یہاں مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر ایسی استعداد آ جائے، ایسی قوت آ جائے، ایسی ہمت آ جائے جو ہمیں اللہ پاک کی خوشنودی کے قریب کر دے، اس کی رضا کے قریب کر دے. یعنی اللہ کی خوشنودی رضا کو حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں، جو شریعت سے متحرہ ہے، یہ جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہمیں ایسی محبوب ہو جائے، ایسی مرغوب ہو جائے کہ اس کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں. یہ مقصد زندگی ہے. اور اس طرح آ جائیں جو نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے، اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر انسان کے اندر ہر وقت ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ہر انسان میں دونوں قوتیں رکھی ہیں، منفی بھی مثبت بھی، خیر کی بھی شر کی بھی. اب ان کی کشمکش چلتی رہتی ہے. اگر ہم اپنے اندر میں جھانکیں تو ہمیں صاف محسوس ہوگا کہ اکثر اوقات یا بعض اوقات بعض کے لیے ایک کام جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے عین مطابق ہے اور شریعت کا تقاضا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، ہمت نہیں پڑتی. بے بسی سی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کیا یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, خلاف شریعت ہے, خلاف سنت ہے. عادت ایسی پختہ ہو چکی ہوتی ہے, یہ نفس ہمیں ایسی ترغیبیں دیتا ہے, ایسی باتیں سجھاتا ہے کہ بے ہمت ہو جاتے ہیں, چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو وہ جو ہمارے اندر جو کہتے ہیں سستی ہو رہی, ایک عام جملہ آج کل, جی سستی ہو رہی, جی چاہتے کہ سستی ہو رہی, جی صبح کی نماز کی سستی ہو رہی, یہ سستی جو ہے وہ بے ہمتی جو ہے. تو یہ تصوف کے ذریعے سے یہ تزکیہ یہ ہے, اور یہ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ اس منفی جذبات پر غلبہ پانے کی قوت کو حاصل کرنا. یہ جو جی نہیں چاہتا, بے بس ہو گیا, اس پر اپنے اندر اس قوت کو حاصل کرنا ہے کہ یہ منفی جو جذبہ ابھرا ہے, یہ نفس جو مچل رہا ہے, مچلتا رہتا اپنے مزے کا طالبہ, یہ ہمیں بے بس کر دیتا ہے. تو اس کے منفی جذبے پر قابو پانا آ جائے, یہ اللہ والے سکھاتے رہے ہیں. جیسے عام ایک رابطہ ہے, جس فن کو سیکھنا ہو اس کے مہر کی نگرانی میں سیکھے تو آسانی ہو جاتی ہے. تو نفس کو قابو کرنا, شیطان کے دور سے بچنا, یہ ایک فن ہے. یہ اللہ والے جو ہے یہ اس کے ماہر ہیں, یہ ہر زمانے میں رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو اس لیے ہم اپنی مجالس میں برکت کے لیے بزرگوں کے ملفوظات, ان کے مواعظ, ان کے ارشادات اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہمارے سامنے ایک بات تو آ جائے کہ تصوف یہ رہا ہے. کیونکہ آج تصوف کے نام سے ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے, صوفی کے نام سے کوئی اچھا تاثر نہیں ابھرتا. کیونکہ ہم نے صوفی آج کل جن کو کہا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں صوفی ہیں, چوتھی داڑھی صوفی صاحب ہیں, اب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں. تو ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے اصل صوفی یہ ہے, اور صوفی دل کی صفائی سے ہے, جو نفس کو قابو کر لے, جو شیطان کے دور سے بچ جائے, جو شریعت پر چلنے والا بنے, جو اللہ کی منشا کو پہچان کر چلے, وہ ہمت و قوت اس کے اندر آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں برکت ہے, تاثیر ہے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ جب بھی ایسی مجلس میں آئیں تو اپنے دل سے ٹٹول تو کوئی اور جذبہ تو اس کو نکالیں. ہم تو اس لیے آتے ہیں, اس لیے بیٹھیں کہ ہمارا دل بھی بن جائے, سنور جائے, وہ شفافت آ جائے. اب یہ ارشادات جو ہیں, چونکہ میں نے عرض کیا اونچے درجے کے ہیں, اللہ کرے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے. ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, جمعے سے پہلے بھی, ہر طریقے سے جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے ہمارے اندر ایک ایسی ایک ہیرس, ایک جذبہ ہر وقت اٹھتا ہے اپنے دنیاوی کاموں کو بہتر سے بہترین بنانے کا. ہاں اچھے لباس ہوں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ تصوف کا ایک معنی فرماتے تھے پالش کرنا, تصوف کا ایک معنی فرماتے تھے پالش کرنا. اب پالش کرنا خود سوچ لیں, آج ہر چیز کو کہتے ہیں پالش, جوتے ایسے پالش ہو کہ چہرہ نظر آئے, کیوں جی فلور پالشنگ مستقل کرنا ہے. یعنی یہ ایک جذبہ ہے دنیا میں, کپڑے میرے ایسے چمکے نکھرے, میرا کام ایسا ہو. یعنی ہر فن کے اندر ہم کوشش کرتے کمال حاصل کرنا, لیکن آج نہیں ہے. تو دین کے اندر جو ہے بس اللہ کرے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے. ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے پہلے بتائی, جمعے سے پہلے بھی, اس کو ہم نے ثانوی درجہ دیا, سیکنڈری, بالکل اس میں نہیں ترقی کری. بچپن میں نماز سیکھ لی بس پڑھتے چلے آ رہے ہیں, کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ جاندار ہو. اللہ کرے کہ دین کو بھی پالش کریں, اس میں چمک آئے, نکھار آئے. تو یہ ہے تصوف, یہ ہے صفائی, کہ ایسی صفائی دل کی ہو جائے کہ یہ منفی جذبات جو ہے یہ دب جائیں, نکلیں گے نہیں. یہ بات مستقل ہے کہ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا, کیونکہ فرشتے منفی قوت رکھی نہیں, منفی جذبہ ہے ہی نہیں. انسان کے اندر منفی جذبہ بھی رہے گا, نفس رہے گا, مرے گا نہیں. میرے سمایا کہتے نفس کو مارنا کہتے نفس کہاں مرے گا, نفس کہاں مرے گا, یہ مارنا اغلب اعتبار سے ہے کہ اس کی صفات مذمومہ کو ہم اتنا کمزور کر دیں. دیکھیں ایک انسان ہٹا کٹا صحت مند طاقتور پرانا وہ بھاگتا دوڑتا بدروں اٹھاتا کام کر رہا ہے زندہ انسان ہے نا, اور ایک زندہ انسان بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے, بیماری کے غلبے نے اتنا اس کو کمزور کر دیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے. تو مدعا تو نہیں کہیں گے اس کو, کیوں جان اس کے اندر اتنی سی ہے کہ اٹکی کہ اب گیا کہ اب گیا, ہمت لواحقین اس کو کھلا پلا رہے ہیں, اسا بتا رہے ہیں, اپنے اندر اس کے ایک ہے زندہ. اگر کوئی اس کو جان سے مار دے گا اس کو سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ وہ کہے گا جی تو مری رہا تھا. یعنی وہ بھی زندہ ہے تو زندگی اس کی بھی ہے, اس زندگی کو ختم کرنے کی جو کوشش کرے گا اس کو پکڑا جائے گا, مواخذہ ہوگا. لیکن وہ زندگی کیا ہے؟ یہی ہمارا حال. تو دل کے اندر جو ہے وہ, یعنی نفس کو ہم نے نفس کو کرنا چاہیے یہ تھا کہ نفس ایسا ایسا ہو جائے. بات اسی سے چلی تھی نا کہ نفس مرے گا تو نہیں, لیکن اس کو اس محفل سے, اس مجلس سے, اس تعلق سے, اس بیعت سے, جو بھی ہم کہہ لیں, سے اس فقیری سے, درویشی سے, تصور سے, طریقت سے, جو بھی اصطلاحات استعمال کر لیں, نفس کو ایسا کمزور کرنا ہے کہ اٹھے نہیں. اور ہمارا نفس تو کیا ہے, ایسا قوی ہے کہ ایک دفعہ جو اندر سے اچھل اٹھتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں, بے بس ہو جاتا ہے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی. تو یہ اللہ والے اس کے ماہرین ہیں, یہ گر بتاتے ہیں, یہ طریقے بتاتے ہیں, ان کی صحبت کی تاثیر ہے, ایسی مجالس کی تاثیر ہے. اگر اس نیت سے شریک ہوں گے کہ اس نفس کی, اس منف کی قوت کو ہم نے کچلنا ہے اور دبانا ہے اور روحانی قوت کو حاصل کرنا ہے, تو اب کر رہا تھا تو اس طریقے سے ہی ہم اللہ والوں کے پڑھتے ہیں. تو پہلے ایک باب جو گزرا ہے وہ زہد کا تھا, پچھلے جمعے ختم ہو گیا. یعنی جائز کی رغبت تو رہے لیکن ایک حد تک رہے, اور ناجائز کی رغبت نکل جائے, اتنی سی بات ہے. یعنی جو جائز رغبات ہیں ان کو کچلنا نہیں ہے, جو اللہ نے جائز خواہشات رکھی ہیں ان کو ایک حد تک اعتدال کے اندر. اب کھانا جائز ہے, اب زیادہ کھائے گا تو کیا ہوگا, بدنی ہو جائے گی, تو ایک حد تک ہی کھانا ہے نا. تو جائز خواہشات کو, یعنی اس کی رغبت ایک حد تک رہے اور جائز طریقے سے پورا کر لو, کوئی منع نہیں. ناجائز خواہشات کی رغبت نکل جائے, جو آج رواج کے اندر ماحول کو دیکھ کر ہمارے اندر اٹھتی رہتی ہیں ایسی خواہشات, اس کو دیکھا ایسے کر رہے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ایسے کر لیں, ناجائز کی رغبت اندر سے نکل جائے اور جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرے. جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کی بھی رغبت اندر سے نکل جائے, یہ ہے زہد. تو آج میں نے عرض کیا نا, یہ تبلیغ بعد میں کی گئی. آج ایک دسواں باب شروع ہے فقر و فاقہ کے بیان میں, اب گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا ہوا, کیونکہ ہمارے بھی فقر تو بڑی بری چیز ہے. اصطلاحات ہوتی ہیں نا, بعض کا اس کی ماہیت سے پتہ. مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا اچانک ہی, اللہ نے یاد کرا دیا. اسکول کی کتاب میں, دینی کتاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کا ذکر بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا تھا. استاد سے بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ بہت مرغوب تھا. جیسے ہے نا, تو ماتے ایک دن میں فاقہ کروں, اللہ کا صبر کروں, ایک دن ملے تو کھاؤں. ان فاقوں کی اس سے اندر میں ایک فاقے کی بڑی, اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں, اب مجھے اچانک یاد آ رہا ہے کہ ایک بڑی اچھی چیز لگی, کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے حضور کی محبت تو بچپن سے اللہ ڈال دیتے ہیں ایمان کی، مسلمانوں کے گھر میں ہونے کی برکت سے. ایک دن گھر میں امی کہنے لگی کہ آج آٹا نہیں ہے، ہوتا نا کبھی ختم ہو گیا نا، تو میں نے خوشی سے کہہ دیا کہ آج انشاءاللہ کیا وہ فاقہ ہوگا. وہ جو اسکول کی کتاب سے تاثر ملا، ایک کپڑ پڑا زور کہ یہ زبان تو کیا لایا. تو یہ ایک واقعہ معمولی تھا، لیکن جو اتنے سالوں کے بعد آج یاد آیا اس موضوع شروع ہونے سے کہ مجھے اس کتاب سے تاثر ملا، مرغوب ہوا جو سنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کا ذکر. اب گھر میں اس دن آتا ایک عام سی چیز ہے، آتا تھا کہ بلاب سے آ جانا تھا، لیکن میں نے فرط مسرت میں یہ کہہ دیا تو کیا بڑا. اب یہی میں سوچ رہا فاقر و فاقہ کا بیان، تو آپ سب یہی سوچ رہے ہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ارشادات بہت اونچے درجے کی ہیں، لیکن غور کریں گے اللہ سمجھائے گی بھی کیوں. کہ یہ جو پہلا ملفوظ ہے فرماتے ہیں فاقوں کا نازل ہونا مریدوں کی عید ہے. یہ 709 جیسے پہلے کی بات ہے، اپنے مریدین کو جو آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں اپنے دل کی اصلاح کے لیے، ان کو فرما رہے ہیں کہ فاقوں کا نازل ہونا مریدوں کی عید. سب آج مان ہے تنقید کا، یہ صوفی کیا کہہ رہے ہیں. چلو اب یہ تو حضرت کا ارشاد کا ترجمہ جو ہے نا، اب اس کی آگے تشریح کر رہے ہیں مولانا گنگوئی عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. کیا فرماتے ہیں، عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں. یہ تو اہم بات ہے نا، عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں، اور مسرت انسان کو اس کی طبع کے موافق شے ملنے سے ہوتی ہے. یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. پہلی بات تو آ گئی عید خوشی کا دن، ایسے ہی ہے نا، اور خوشی کب ہے؟ جو اس کی اپنی طبع کے مطابق چیزیں مل رہی ہیں، یہی ہے نا، جو اپنی چاہت ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو خوشی ہو رہی ہے. پس عوام کی عید تو اس دن ہے جس روز ان کو ان کے حسب دل کا کھانا اور کپڑا اور دنیاوی مال و عزت و آبرو ملے. یہی ہے نا، ہم سب کی یہی ہے. فرما رہے عوام عام لوگوں کی عید تو اس دن ہے جس روز ان کو ان کے حسب دل کا جیسا دل چاہ رہا ہے کھانا کپڑا اور دنیاوی مال اور دنیاوی عزت اور آبرو مل رہا، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اگلی بات، جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا دل حق تعالی کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور سچا تعلق ان کو ذات باقی کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے، اللہ والا یہ ہے. اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن کا دل حق تعالی کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور سچا تعلق ان کو ذات باقی سے پیدا ہو گیا ہے، ان کی عید اپنے نفس کے مزے اور آرزو نہ ملنے سے ہوتی ہے. جاگرا گہری ہے، کیونکہ نفس کو دشمن سمجھتے ہیں. جو میں نے ابھی پہلے کہا نفس کی قوت کو توڑنا ہے، ابھی پہلے سترا کیا نا، اس آدمی کی طرح جو انسان کی طرح جو بالکل، کیونکہ اس مجاہدے کرتے ہیں کہ یہ جب قوی ہوتا ہے تو پھر یہ حملہ ایسا کرتا ہے کہ ایسا کرتا ہے کہ بچلا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے. دشمن کو ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یعنی اس کی قوت کو توڑنے کی. جس کو دشمن سمجھتا ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. ایک عام سی بات ہے، جب سے ہمارا یہ بر صغیر تقسیم ہوا تو ہندوستان پاکستان کی دشمنی ابھی تک ختم ہو. وہ کرتے ہیں فائر، ادھر سے فوراً فائر ہوتا ہے، میزائل کا ہوتا نہیں ہوتا. ہم بات ہے نا، کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ دشمن ہے اور ابھی تک وہ اس دشمنی کو کم کرنے کی کوشش نہ وہ کر رہے تو ہم کیوں کریں؟ وہ طاقت کے لحاظ سے اسباب کے لحاظ سے ہم سے بڑا ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اپنی قوت ہے یا نہیں. کوشش تو ہوتی کرنی, کیونکہ دشمن سمجھتے ہیں. اور یہ بات اس لیے ہمارے سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی, ہم نے نفس کو دو سمجھا ہوا ہے. اور یہ اللہ والے جن کا دل اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے, اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دل کو بھی وہ وابستگی عطا فرما دے. اس وابستگی سے جب یہ نفسانیت مغلوب ہو جاتی ہے, پھر دل کے اندر اس کا احساس بیدار ہوتا ہے, تو روحانی لذت جو ہے اس کو ہم نے چکھا ہی نہیں ہے. وہ اس میں کیا مزہ ہے اللہ کے ساتھ, اس وابستگی میں کیا مزہ ہم نے چکھا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے خاص بندے پہلے بتا دیا ہے کہ عوام کی عید تو اس روز ہے جب ان کے نفس کے مزے مل رہے ہیں, یہ اور اللہ کے خاص بندے جن کے دل کا تعلق اللہ کے وابستہ ہو گیا, یعنی نفسانیت انہوں نے دبا دی اور وہ روحانیت ان کے اندر آ گئی, وہ دل کے اندر وہ بیداری آ گئی اور باقی ذات کا تعلق پیدا ہو گیا ہے. اب اس پر جو ان کو لذت ملی روحانی, جو مزہ ملا, جو سرور آیا, جو لطف آیا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نفس کو کمزور کر کے آیا, نفسانی مزے اور ہیں روحانی مزے اور ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا دل حق تعلق سے وابستہ ہو گیا اور سچا تعلق ان کو ذات سے باقی ساتھ پیدا ہو گیا, ان کی عید اپنے نفس کے مزے آزمے نہ دل میں سوچتی. جب اس کو دشمن کو ذلیل کرتے ہیں نا, اس کو کمزور کرتے ہیں نا, اس کو نہیں ان کی خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ ان کی مسرت اور خوشی کا مدار اس پر ہے کہ قلب اغیار اور ماں سوا اللہ کی قدرت سے صاف اور پاک رہے. کہ جو دولت ملی ہے, جو نعمت ملی ہے, جو لطف ملا ہے, جو سرور ملا ہے, ناجائز خواہشات کو کچل کر, نفس سے مراد وہی ہے نا, یہ تو منبع ہے شر کا, یہ تو ڈنڈی مارتا ہے. تو اس کو انہوں نے جو دبایا اور یہ سرور ملا, تو اب یہ اس کو ابھرنے دینا نہیں چاہتے. اس لیے خوشی کب جب دیکھتے ہیں کہ یہ دبا ہوا تھا. اس لیے سما رہے ہیں کہ ان کی مسرت اور ان کی خوشی کا مدار اس پر ہے کہ قلب دل اغیار اللہ کے علاوہ جتنی بھی یہ غلط چیز ہیں, خواہشات جتنی بھی ہیں, ماں سوا اللہ کی قدورت سے اس کے میل کچال سے صاف اور پاک رہے. اور نفس کو جب اس کی خواہش کے موافق شے ملتی ہے تو اسی پہ متوجہ ہوتا ہے. تو ان کے صفائے وقت میں قدورت آ جاتی ہے. اب موازنہ کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب نفس کی طرف مائل ہوئے تو کیا ہوا, کدھر محل آ گئی. اب آئینے محل آ گئی تو وہ انعکاس جو ہو رہا تھا اس کے اندر کیا آ گیا, فرق آ گیا. اور جب خواہش نفس کی پوری نہیں ہوتی تو ان کے قلوب حق تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں, اور اسی حالت میں ان کو حلاوت اور چین ہوتا ہے. اور فاقہ بھی نفس کے خلاف ہے, اس لیے فاقہ معیدوں اور اللہ والوں کی عید ہے. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کے قلب کو تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے. ہمارا آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, کیسے صراحت سے وضاحت سے اس جملے کی تفصیل بتاتے ہیں. یہ ہر ایک کے لیے یہ ان کے لیے ہے جن کے قلب کو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق تو پیدا ہو گیا ہے, لیکن ابھی ان کو رسوخ و پختگی نہیں ہوئی اور نفس کے اندر ان کی خواہش کا روح کسی قدر موجود ہے. اور بعد رسوخ اور نفس کے مطمئنہ ہو جانے کے یہ حال ہوتا ہے کہ جس حال میں مولا رکھے وہی عید ہے. یعنی پہلے تو وہ بات بتا دی نا کہ عید ہے, لیکن یہ کن کے لیے عید ہے؟ پھر غور سے سن لیں, یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کے قلب کو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے پیدا تو ہو گیا ہے, لیکن ابھی ان کو رسوخ اور پختگی نہیں ہوئی اور نفس کے اندر اس کی خواہش کا روح کسی قدر موجود ہے. اور جب رسوخ ہو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے پھر حال ہوتا ہے جس حال میں وغیرہ رکھے وہی ہے. اس لیے ایسے حضرات کو غنا اور فقر ہر حالت ہر منٹ بلکہ ہر آن میں عید ہے. یہ اس سے اگلی ترقی ہوگی. فاقہ آ گیا تو خوش ہے, کھانے تو مل گیا تو خوش ہے, اللہ کی نعمتیں جائز طریقے سے مل گئی تو خوش ہے, نہیں ملی تو خوش ہے. یعنی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مالک جو ہے, میرا خالق جو ہے, میرا مولا جو ہے, جو حال میرے لیے تجویز کرے گا میرے لیے وہی خوشی ہے. یعنی اس پر اللہ والوں پر حالات آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں اور صدمے آتے ہیں, لیکن یہ پریشان نہیں ہوتے. اس میں بھی اللہ کی اس خاص جو محبت دل میں گڑی ہوئی ہے, جو انس حاصل ہے, اس کی لذت سے ایسے سرشار ہوتی ہیں, اس کو بھی اس کی نعمت سمجھ کے اس کو بھی خوش رہتے ہیں. اور جب صحت ملی ہوئی ہے, جب عافیت ملی ہوئی ہے, جب عزت دنیاوی اعتبار سے مال اور دولت مل رہا ہے, سبھی مسئلہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. تو اب تو گھبراہٹ دور ہو جانی چاہیے نا. جو پہلے سنا تھا فاقہ کا اللہ سے سن کر, اب اس کی وضاحت کر دی کہ یہ عید ان کے لیے ہے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو گیا لیکن ابھی تھوڑے کچے ہیں, ابھی تھوڑے پختگی نہیں ہوئی. اور جن کو رسوخ ہو گیا وہ پھر اس کی طرف التفات نہیں کرتے. مل گیا تو جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کیا ہے کہ مجھے ایک دن ملے تو میں شکر کروں, ایک دن نہ ملے تو راضی برضا رہنا, اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے. تو دل کے اندر اس قوت کو حاصل کرنا کہ اللہ کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جائے کہ پھر وہ جو حال ہم پر لائے اس پر راضی رہیں, اس کی اطاعت میں لگے رہیں, اس کی نافرمانی کو چھوڑتے رہیں. اس کے لیے جو ہے یہ ابھی جو ہم ذکر کریں گے وہ بھی اس کے لیے ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ ہے. جی اس ذکر سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ قوت آئے, وہ ہمت آئے, وہ نورانیت آئے, ہمیں وہ روحانی ٹونک ہے یہ ملے, جو ہر حال کے اندر اللہ سے راضی رہنے والا بنا دے. یعنی ہر حال میں اس کی اطاعت پر لگے رہیں اور اس کی نافرمانیوں کو چھوڑتے رہیں. تو اب بھائی اس کے لیے مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے دل کی اصلاح کا, اور اس کا بھی مستقل حکم ہے, وذکر ربک فی نفسک. یہ بار بار قرآن کی آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے ہمارے اپنے اطمینان کے لیے کہ ایسے ہی نہیں کر رہے ذکر قلبی، مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چھپکے چھپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بتا دو. فذکرون ذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو ہمارا اللہ کو یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، جیسے وذکر اسم ربی کا فرماتے ہیں کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو. وتبتل الیہ تبتیلا، یعنی تنہائی کے اندر تبتل کے ساتھ ہے. تو یہ جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کا یاد فرمانا، اس کی رحمت کی نظر دل پر پڑنا. تو جب اللہ پاک کی رحمت دل پر پڑے گی دل میں نورانیت آئے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، تو دل میں قوت آئے گی، من کی قوت پھر اس میں مغلوب ہوگی، دل سے ظلمت نکلے گی، دل میں ہمت بڑھے گی، دل کا میلان ہر اطاعت پر بڑھے گا. آج ہمارا کیا ہے کہ جو نفس پر ذرا آسان ہے وہ عبادت تو کر لی، وہ حکم تو مان لیا، جو گراؤ گے اس کو چھوڑ دی، اور ہمارا نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے. یہ ایسا دشمن ہے، جب کبھی کسی بات ایسی آتی ہے تو نفس ہمیں وہ باتیں بتا جو ہم کر رہے ہیں کہ تو یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کر رہا ہے نا، یہ اور جو کرنے والی اس کو نظر انداز. اور ایسے جو گناہ کی بات آتی ہے تو فوراً وہ گناہ بتاتا جو نہیں کر رہے، یہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو نہیں کر رہا، اور کتنے گناہ میں لکھ پت. تقاضا تو یہ ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑیں، ہر اطاعت کو کریں، تو وہ قوت انشاءاللہ اس ذکر کی کثرت سے ہمارے اندر وہ پیدا ہوگی. تو یہ تصور کا ذکر ہے. تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ تبارک اسم ربی کا، رب کا اسم بڑا متبرک ہے، اس برکت پر نام کو دل پر لکھ لیں، نقش کر لیں، دل میں برکت آ جائے گی. تو تصور سے لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے، اور تصور کی تکرار اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ اکثر اوقات اغلب اوقات یاد رہنے لگے، تنہائیوں میں بھی یم حرام کاموں سے روک دے، یاد نہیں رہتا. اور جن کا دھیان جم جاتا ہے تو وسوسہ بھی آتا ہے نا برائی کا، تو پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ہے ذکر کی تاثیر دل کے اندر، پریشان ہو جاتا ہے کہ خیال کیوں آیا. ابھی ہمارے ایک ساتھی کا ٹیلی فون آیا تھا، چھوٹی سی عمر ہے، زیادہ نہیں، یہیں سے کیا ہے، تھوڑا ہی عرصہ ہوا، کسی نے فوش اشارہ کر دیا، یہ پریشان ہے کہ مجھے اس نے اشارہ کیوں کیا. کہ عجیب کہتے میرا اس میں ہو رہا ہے. تو یہ ہے دگدگی رکھ کہ غلط کام کے خیال سے ہی دل میں ایسی دگدگی لگ جائے، کرنا تو دور کی بات ہے. تو دل کے بننے کی علامت یہ ہے، دل میں ذکر کی فریاد کرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی وہ دل کے اندر پریشان کر دے گی. اللہ ہمیں یہ قوت عطا فرما دے, اس کو مقصود بنا کر. یہاں تو میں نے عرض کرتا ہوں ترغیب کے لیے جمع ہوئے ہیں, ہمارا اصل ذکر ہر ایک کا اپنا اپنا تنہائی میں کرنا ہے. تو روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کریں, کو وقت مقرر کریں جس میں بیٹھ کر اس کی مشق کریں. تصور سے دل پر لکھیں اللہ, اور تصور سے تکرار اللہ 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 اللہ, اور اللہ سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کرتے ہیں, پہلے ساتھی بیٹھ ہوں گے میرے سامنے, دو سامنے سامنے آ جائیں, اور آگے آ جائیں, اور آگے آ جائیں, اور آگے آ جائیں. یہ دونوں ہاتھ میں رکھنا, پہلے میں خطبہ پڑھوں گا ہوں, پھر کلمات جو ہے آپ دہرائیں گے ہوں, پھر شجرہ پڑھنے کے بعد ہوں. شجرہ تو میں عرض کرتا ہوں, یہ ہمارے پاس سند ہے, جیسے محدثین اپنی سند حضور تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو شجرہ بھی اس لیے محفوظ رکھا جاتا ہے کہ یہ بھی ہماری نسبت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سند ہے. اس کے بعد پھر میں آپ سے توبہ پر عہد لوں گا, تین دفعہ دل کی گہرائی سے عہد کر لینا جی میرا وعدہ. پھر یہ نسبت آپ کو دوں گا جو مجھ سے پہنچی ہے, پھر کنیکشن جڑ جائے گا سلسلے کے ساتھ آپ کا بھی ہے, پھر اسی کی مشق ذکر سب بھی کیجیے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله, لا إله إلا الله محمد رسول الله, لا إله إلا الله محمد رسول الله, أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. احمد و صدیق و سلمان قاسم اسرو جعفر اس بایزید و بی حسن زبو علی تاجی سر اس یوسف اس غیدوانی احرف و محمود حم از علی رامی سنی سمات شمس خاور اس شاہ طلال اسو بہا الدین علاو سنولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل دار زاہد و درویش خواجہ ام کنگی باقی بحق احمد و آدم و نور و شیخ سعدی رحمت خواجہ یحییٰ اسلم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور اس شمس الدین مولا شدہ جانے خریدار غلام خیر نامت و یا خدایا در درون خوش کرتا آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ غلام کے وعدہ کرتی ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے؟
جی میں وعدہ کرتا.
آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ اس سلسلے میں جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سال ہوا, ان سے پھر دوسرے اصحاب نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے واسطوں سے مجھ تک پہنچا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیا, آپ نے قبول کیا.
جی قبول ہو گیا.
اب دل پر تصور کریں کہ لفظ لکھا ہے اللہ, دل میں ایک روشنی ہو رہی ہے, اور تصور کی آنکھ سے دیکھ کر تصور کی زبان سے ہیں تھوڑی دیر اس کی مشق کریں. اللہ اکبر. کل ہمارے ایک بزرگ ساتھی آرے بازار میں ان کا وصال ہو گیا, نذیر بخاری صاحب. ماشاءاللہ تخیر ظاہر بہت اچھا ہوا ان کا, کیونکہ صاحبزادہ نے کل بتایا کہ باتیں کر رہے تھے تو کہنے لگے میرا آخری وقت آ گیا ہے کلمہ پڑھو, اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے چپ کر گئے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. یہ اخیر یہ ہے, کہتے ہیں مرنے والے کو کلمہ تلقین کرو, یہاں مرنے والا کلمہ تلقین کر رہا ہے. بہت نیک صالح تھے. میں جب دین کی طرف میرا میلان ہوا تو مسجد سے تعلق ہوا تو نمازی تھے, اس وقت ان کی بالکل کمی تھی اس سے, لیکن ماشاءاللہ مسجد کی خدمت اور وہ بہت اچھے طریقے سے. تو میں نے کہا کچھ دینی کتابیں بتاؤ. نیا نیا وقت ہوا تھا نا, تو سب سے پہلے کتاب انہوں نے محبت الہیہ تصوف کی کتاب ان کے ذریعے مجھے ملی, مولانا عبد الغلی پھولپی رحمۃ اللہ کے حالات پر. پھر میں نے کہا قرآن کا ترجمہ کون سا پڑھوں, تو انہوں نے مجھے تفسیر عثمانی دی. تو ماشاء اللہ اچھا ذوق تھا. پھر تو بعد میں داڑھی بھی رکھ لی تھی, مسئلہ سے فائدہ ہوئی تھی. مجھ سے 12 سال بڑے تھے لیکن بڑی محبت کرتے تھے, بہت ادب تھے, کبھی یہاں بھی خوشی بلا چکے. تو ان کے لیے دعائیں مقصد ضرور کریں آپ کرا سے, ابھی دعا کریں دعا کرا دیں. اللہ ہم سب کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
آپ حضرات کی برکت سے اللہ نے مجھے بتا دیا, اچھی ہوں گی. لیکن اللہ نے ہمت یہ بھی ذکر ہو گیا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وحاسبه حسابا يسيرا اللهم كفر عنه سيئاته اللهم أدخله في رحمتك اللهم أدخله في عبادك الصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین. یا اللہ عافیت کے کرم کے فیصلے فرما دے یا رب العالمین. جو ہمارے بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے یا رب العالمین ان کی آگے کی منزلوں کو بھی آسان فرما. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اس واقعے سے ہم کو بھی عبرت لینے والا بنا, ہم کو بھی تیاری کرنے والا بنا. یا اللہ ہم کو بھی تیار رہنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما, ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما, خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جلد از جلد مکمل صحت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کا سایہ ہم پر تار دے سلامت رکھ. یا اللہ ہمارے حضرت کی فیوز اور برکات سے یا اللہ فائدہ اٹھانے والا ہم کو بنا دے. آمین یا رب العالمین. جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کو بھی عافیت اور کامل عافیت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وليك البلاغ, لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امين يا رب العالمين. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. استغفر الله.